تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں نے مختصرا اخلاق باطنہ کی اصلاح کی اہمیت کا ذکر کیا تھا اور استفسار کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اصل میں اخلاق کس کو کہتے ہیں. اس سے عام میں ہمارے جو مشہور ہے کہ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی سے خندہ پیشانی سے مل لینا، اسی کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کے علاوہ. لیکن جیسا پچھلے ہفتے تفصیل سے آکر نے عرض کیا کہ یہ اخلاق کی درستی کا ایک نتیجہ ضرور ہے کہ جب اخلاق انسان کے درست ہو جاتے ہیں تو وہ ہر انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. لیکن اخلاق کی درستی اور اصلاح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق کچھ باطنی صفات اور کیفیات کا نام ہے کہ باطن میں انسان کے ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ جل جلالہ کو مطلوب ہیں اور جن کے نتیجے میں انسان کی ظاہری زندگی بھی درست ہو جاتی ہے. تو ان میں سے کچھ اخلاق ایسے ہیں جن کی تحصیل، جن کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے میں ضروری ہے. پر ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، جیسے زکات دینا، اتنا ہی ضروری ہے ان اخلاق کو حاصل کرنا، پیدا کرنا، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنا. ان کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ یا فضائل اخلاق. اور کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ جن سے بچنا اور جن کو اپنے دل سے دور کرنا ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے. ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ. رذیل جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، کمینے قسم کی، کمینے آدمی کو رذیل کہا جاتا ہے، ذلیل رذیل. تو اخلاق رذیلہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں انسان کے دل میں نہایت ہی ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے وغیرہ وغیرہ. ان سے بچنا ضروری ہے. اور ان اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنا اور ان اخلاق رذیلہ سے بچنا، یہی سارا کام ہے تصوف کا، طریقہ کا اور سلوک کا. تصوف اور طریقہ تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیری مریدی کا نام ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، ذکر وظیفے پڑھ لیے اور ہو گئے صوفی. خوب سمجھ لیجیے کہ تصوف حقیقت میں نام ہے ان اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کا. اسی کام کے لیے سارے صوفیاء کرام مجاہدات ریاضتیں جو کچھ بتاتے ہیں وہ سب اس کام کے. تو اب اللہ کے نام پر اس کتاب کی ترتیب کا جملہ مد نظر رکھتے ہوئے ان اخلاق فاضلہ کا ایک ایک کر کے بیان کرنا مقصود ہے کہ کیا کیا پہلے اخلاق فاضلہ کا اور پھر اخلاق رذیلہ کہ کون سے اخلاق کی تفصیل ہمارے ذمے ضروری ہے. اور مقصد اس کے بیان کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ساتھ ساتھ جائزہ لیتا ہے اپنا اپنی دل کی کیفیات کا کہ ہمارے اندر یہ اوصاف کس درجہ موجود ہیں کس درجہ موجود نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو ان کو حاصل کرنے کی فکر کریں. یہ مقصود اس کے بیان. تو آج اس کتاب کی ترتیب کے مطابق شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام پر. باب انہوں نے قائم کیا ہے باب الخوف خوف من اللہ تعالی اور دو باب جیسے باجی دیگرے لے کر آئے ہیں باب الخوف من اللہ تعالی اور دوسرا باب الرجاء. یہ دو کیفیات ہیں اور دو صفات ہیں دو اخلاق ہیں قلب کی جن کی تحقیق ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. پہلا خلق یا پہلا وقت ہے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف قلب میں دل میں جاگزین ہونا چاہیے. اور دوسری صفت ہے رجا امید کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی ہو اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مسلمان کے قلب میں ہونی چاہیے. نہ تنہا خوف مطلوب ہے نہ تنہا امید مطلوب ہے بلکہ دونوں چیزوں کا ایک امتزاج مطلوب ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے اللہ کا خوف بھی ہو اللہ کی رحمت سے امید. ایک چیز سے صرف ایک چیز سے کام نہیں چلتا. اسی واسطے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ہو سکتا ہے دل میں خیال پیدا ہو کہ بھئی یہ دونوں چیزیں تو بظاہر متضاد کی ہیں ڈر ہو اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. خوف اگر ہوگا تو امید نہیں ہوگی امید ہوگا تو خوف نہیں ہوگا امید ہوگی تو خوف نہیں ہوگا دونوں تو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن آپ زندگی میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے آزمائش سے گزرتا ہے. طالب علم کے زمانے میں ہر انسان جو ہے اس کو کبھی نہ کبھی امتحان دینا پڑتا ہے. تو جب طالب علم امتحان دینے جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے دل میں ایک طرف یہ دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید پاس ہو جائے. تو خوف بھی ہے اور امید بھی. اگر امید نہ ہوتی صرف خوف ہی خوف ہوتا تو امتحان دینے کبھی نہ جاتا. جب ڈر لگا ہوا ہے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا تو امتحان دینے کیوں جائے گا جاتا ہی نہیں. لیکن معلوم ہوا کہ ڈر بھی ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤں اور ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ شاید پاس ہو جاؤں گا تو مجھے ڈگری مل جائے گی میری ترقی ہو جائے گی مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی. انٹرویو دینے جاتے ہیں لوگ ملازمت کے لیے تو دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیا کوئی بات ایسی غلط ہو جائے کیا ہمیں نامنظور کر دیا جائے اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی بات پسند آ جائے تو ملازمت میں لگا لیا جائے. تو ہر امتحان میں ہر آزمائش میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے. ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ خون ٹیسٹ کراؤ, پتا چلانا ہے کہ کیا بیماری ہے تمہارے اندر. تو وہ خون ٹیسٹ کرانے جا رہا ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے رپورٹ آنے سے پہلے. تو اس وقت میں ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو کوئی بہت بڑی بیماری ہو, اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید اچھی رپورٹ آ جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے. ڈاکٹر سے نے کہہ دیا کہ آپریشن ہوگا, آپریشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں. اب کیا کیفیت ہے دل میں, بتایا کہ آپریشن ہونے والا ہے, دہوش کیا جائے گا, جسم کو چیرا جائے گا, پھاڑا جائے گا. تو خوف بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپریشن ناکام ہو جائے اور زندگی سے ہاتھ دھونے پڑ جائے, اور ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ شاید مجھے اس کے ذریعے صحت نصیب ہو جائے. تو دونوں چیزیں کوئی متضاد نہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر, جب زندگی کے ہر کام کے اندر جہاں کہیں کوئی آزمائش کا موقع آتا ہے تو دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں, خوف بھی اور امید. تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ایک امتحان سے گزرنے کے لیے. یہ ساری دنیا دار امتحان ہے, اور امتحان ایسے ہوتا ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے بچہ لکھا اور چھٹی ہو گئی, لیکن یہ ساری زندگی امتحان ہے. صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی امتحان ہے, پیدائش سے لے کر مرنے تک کی زندگی پوری امتحان ہے. اس کا ایک ایک قدم, ایک ایک لمحہ امتحان ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے, جو اس میں سارے سوالات بتا دیا ہے کہ کیا سوال ہونا ہے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے وہ بھی بتا دیا. تو وہ سارا امتحان لمبا تو بہت ہے لیکن اس لحاظ سے بڑا آسان ہے کہ ممتحن نے پہلے سے کھول کھول کے بتا رکھا ہے کہ یہ سوالات ہوں گے اور اس کے یہ جواب صحیح ہے, یہ جواب غلط ہے, پہلے سے بتا رکھا ہے, اور بتا کر یہ بھی انجام بتا دیا کہ جو لوگ صحیح امتحان میں پورے اتریں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا, جو غلط اتریں گے ان کا انجام یہ ہوگا. سب تفصیل کھول کھول کر بیان کروا دیا, لیکن ہے امتحان اور لمبا امتحان, مرتے دم تک یہ امتحان جاری ہے. تو اس امتحان میں بھی ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں, خوف بھی ہو اللہ کے نظر آنے اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. ایسی ہوئی دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا ہے, خوف کتنا ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں میری جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق جنت میں جائے گی اور میں اس کو اپنے رضا کے مقام سے نوازوں گا سوائے ایک آدمی کے, جو اس ایک آدمی کو جاننے میں ڈال دوں, تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں. یہ خوف ہو. اور اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ میری جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری جہنم میں جائے گی اور میرا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا, صرف ایک آدمی ہے جو جنت میں جائے گا, تو مجھے یہ امید ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ شاید وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہوں. تو خوف اتنا اور امید یہ ہے مقام ایک مومن کا, کہ خوف بھی پورا اور امید بھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اسی کا نتیجہ پھر ہوتا ہے دونوں چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف آخر میں دور فرما دیتے ہیں اور امید کو پورا کرتے ہیں. ایک نوجوان تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بیمار ہو گئے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے بیمار کرسی کے. بیماری خطیر تھی, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیسا تجید ہو, کیا حال ہے تمہارا اور اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے عجیب جواب دیا نوجوان نے, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی. یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار کی رحمت سے تو امید باندھے ہوئے ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے. گناہوں کا ڈر ہے کہ گناہ جو کیے ہیں ان کا کہیں اس کی وجہ سے برا انجام نہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ سن کر کہ لا یجتمعان فی قلب عبد مؤمن فی مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما یرجو وآمنه مما یخاف. کہ یہ دو چیزیں جو تم بیان کر رہے ہو نا کہ خوف ہے اللہ اپنے گناہوں سے کی وجہ سے خوف ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے, جب یہ دونوں چیزیں اس جیسے موقع پر یعنی مرتے وقت بستر مر پر کسی مسلمان کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف فرما دیتے ہیں, جس چیز کی امید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز کو عطا فرما. تو فرمایا کہ یہ تمہاری دونوں چیزیں جو تم بتا رہے ہو یہ علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ تم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج یہ ہے مومن کی متاع. اسی لیے قرآن کریم نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں, ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں, لوگ خواب راحت کے مزے لے رہے ہیں بستر پر سو رہے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور یدعون ربہم خوفاً وطمعاً اور یہ پکار رہے ہیں اپنے پروردگار کو اس حالت میں کہ دل میں خوف کی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید. تو پکارنے میں اور دعا کرنے میں دونوں کیفیتیں شامل ہیں, خوف کی بھی اور طمع کی بھی, رجا کی بھی, امید کی بھی. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مطلوب ہیں مسلمان, اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے اخلاق اعمال ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر صرف خوف ہی خوف ہو, رجا نہ ہو, امید نہ ہو اللہ بچائے, تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر خوف ہی خوف ہوگا تو انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے, مایوسی, اور اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر. ومن یفرط من رحمت ربہ الا الضالون, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید سوائے گمراہ لوگوں سے اور کوئی نہیں. تو صرف اگر خوف ہی خوف طاری ہو جائے اور ساتھ میں امید کا کوئی پہلو نہ ہو, امید کی کوئی کرن نہ ہو, تو اس کا نام مایوسی ہے اور یہ مایوسی بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری اللہ کا. تو خوف اتنا نہیں چاہیے کہ مایوس ہو جائے انسان. اسی واسطے حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ, دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے کوئی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کیا مانگی کہ اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. اللہ ہم آپ سے آپ کا خوف مانگتے ہیں, خشیت, جب ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو آپ, لیکن صرف اتنا نہیں کہا کہ خوف دے دیجئے, بلکہ فرمایا کہ اتنا خوف دیجئے کہ جس کی بنا پر وہ خوف ہمارے اور معصیت کے درمیان حائل ہو جائے, یعنی اس خوف کی وجہ سے ہم معصیتوں سے بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں, نافرمانی سے بچ جائیں. ایسی اتنا خوف دیجئے کہ وہ معصیت ہم سے سرزد نہ ہو اس خوف کی موجودگی, اتنا خوف مطلوب ہے, اس سے آگے زیادہ نہیں چاہیے. کیونکہ اور زیادہ ہو گیا, بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا کہ امید کی کرن ہی ختم ہو گئی تو مایوسی ہے, مایوسی کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے خوف بھی اعتدال میں رہنا چاہیے, وہ اتنا نہ بڑھے کہ مایوسی پیدا کرے اور اتنا کم نہ ہو, خوف اتنا کم نہ ہو کہ غفلت پیدا کرے, لاپرواہی پیدا کرے, کہ خوف خدا کا دل میں نہ رہا یا کم ہو گیا اتنا کہ گناہوں کی پرواہ نہ رہے, معصیتوں کا خیال نہ رہا. جو سمجھ آ رہا ہے انسان کر رہا ہے اور اس کو ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا, تو نہ اتنا کم ہو کہ غفلت پیدا کر دے, نہ اتنا زیادہ ہو کہ مایوسی پیدا کر دے. مطلوب وہ خوف ہے جو حضور نے بتایا, اتنا خوف جو انسان کو معصیت سے گناہ کے بعد رکھے. اس کے علاوہ اللہ, اور دوسری طرف رجا یعنی امید، یہ امید بھی اتنی کم نہ ہو یا اتنی معذوم نہ ہو کہ مایوسی ہو جائے، اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو، اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ لاپرواہی اور غفلت کے حدود میں داخل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، کہ بھائی اللہ کا امید ہے انشاءاللہ معاف کر دے گا. تو یہ رجا نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ بے لاپرواہی ہے، یہ جرات اور جسارت ہے. اللہ بچائے، خوب سمجھ لیجیے کہ رجا اس کا نام نہیں ہے جو آج کل بہت زیادہ کثرت سے زبانوں پر یہ بات آتی ہے، کیا میاں کچھ نہیں کرنے دو، اللہ میاں بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے گا، کر لو مزے کر لو جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ جو بات ہے یہ رجا کی بات نہیں، یہ غفلت اور لاپرواہی کی بات. اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، کہ عاجز وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہو، جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہی کام کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جس میں گناہ تو نہیں ہو رہا، معافیت تو نہیں ہو رہی، یہ دیکھ کے بغیر انسان وہ کام کر رہا ہے وہ عاجز ہے. کہ کر تو رہا ہے اس طرح کہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، اس کے پیچھے لگا لیا، اور تمنا اللہ اور اللہ پر آزمائے لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے. یہ آج کل ہم لوگوں میں یہ وبال اللہ بچائے پیدا ہو گیا کہ جس زمانے میں خوف کا لوگوں کا غلبہ ہوتا تھا وہ مضر ہو جاتا تھا، آج کل ہمارے اوپر رجا جو ہے وہ حدود سے متجاوز ہو کر غفلت کے حدود میں داخل ہو، کہ جہاں کہو کہ بھائی یہ کام گناہ ہے ناجائز ہے مت کرو، اجی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہے گا، ہر بات کا جواب یہ اللہ بڑا غفور رہے گا، بات معاف کر دے گا، کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ خانقاہ مولویوں نے پابندی عائد کر رکھی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہے لاپرواہی. کسی کو نہیں فرمانے کہ چل تو رہا ہے خواہشات کے نفس کے پیچھے اور آنسوئیں لگا رکھی ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرو. یہ آنسوئیں لگانا کسی طرح بھی مسلمان کا کام نہیں. رجا کب ہے کہ اگر غلطی ہو گئی کسی وقت بعد میں ندامت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس وقت میں ہے موقع رجا کا، امید کا. اس وقت مایوس نہ ہو. ایک آدمی گناہوں میں مبتلا تھا، خدا جانے کیسے اس کو فجور میں مبتلا تھا، کیسے ناجائز کاموں میں لگا ہوا تھا، لیکن بعد میں ندامت ہوئی، اب ندامت کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت میں دل میں بار بار شیطان یہ ڈالتا ہے کہ ارے تو 70 برس تک یہ حرکتیں کرتا رہا، 70 برس تک تجھے اللہ نے آپ کو ناراض کیا، اب اگر توبہ بھی کر لے گا صحیح توبہ قبول نہیں ہو. تو یہ شیطان کے اس دھوکے سے بچنے کے لیے یہ موقع ہے رجا کا کہ نہیں اب جب میں تائب ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب میں سچے دل سے توبہ کی ہے وہ ضرور قبول کرے. یہ ہے واقعہ رجا کا اور امید کا. تو یاد رکھو رجا کا واقعہ گناہ کرنے سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کے بعد ہے. گناہ کرنے سے پہلے امید باندھ لی کہ آپ چلو کر لو اللہ میں بارے معاف کر دیں گے. تو یہ رجا نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آنسوئیں باندھنا ہے جس کی حدیث و مانا. تو گناہ کرنے سے پہلے موقع رجا کا نہیں خوف کا ہے کہ یہ نافرمانی ہے کہ یہ ذرا پکڑا جاؤں، اور جب گناہ کر لیا غلطی ہو گئی اب اس کے بعد ندامت دل میں پیدا ہوئی توبہ کرنا چاہ رہا ہے وہ موقع آتا ہے امید کا. اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید سے امید باندھ کر توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس وقت شیطان اگر بیٹھا ہے کہ کیا تو استغفار کر رہا ہے، ساری عمر تو یہ حرکتیں کرتا رہا، اب تیرا استغفار کیا، تیری توبہ کیا، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، لا تقربوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے. لیکن یہ کب؟ جب دل میں ندامت پیدا ہو اور آئندہ گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. پہلے سے امید باندھ کے گناہ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا قبول رہی میں جانا گناہ، یہ کوئی رجا وجہ نہیں، یہ سب غفلت اور قبول ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کی حفاظت فرمائے. یہ آج کل ایک وبال پھیل گیا ہمارے اندر، اس کو نام رکھ دیا ہم تو بھائی امید باندھے ہوئے. حدیث سن لی، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. کتنا پیار کا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر مجھ سے گمان رکھتا ہے رحمت کا تو اس سے رحمت ہی کا معاملہ کروں, اگر مجھ سے یہ امید لگائے ہوئے ہے رحمت کا معاملہ کرنے کی تو انشاءاللہ میں اسے رحمت ہی کا معاملہ کروں, اور اگر مجھ سے امید لگائے ہوئے ہے عذاب کی تو پھر عذاب ہی ہوگا, جب تم نے امید ہی مجھ سے یہ لگا رکھی ہے تو پھر عذاب ہی ہوگا. تو یہ حدیث سن لی. اب بعض لوگ اس کو غلط استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو اللہ میاں سے امید یہ لگائے ہوئے ہیں کیا جتنا گناہ کرتے رہے اور وہ تو ہمارے ساتھ معاملہ رحمت ہی کا کرے. یاد رکھو یہ ہرگز مراد نہیں ہے اس حدیث. گمان لگانے کا موقع اس وقت ہے جب گناہ سے تائب ہو چکے, ندامت دل میں پیدا ہو گئی, آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کر لیا, اب اس کے بعد جب امید لگاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاء اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے, پچھلے گناہوں کو تمہارے معاف فرما دیں. یہ ہے موقع. تو خوب یاد رکھیے یہ میری بات کہ امید کا موقع گناہ سے پہلے نہیں, گناہ کے بعد ہے جبکہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہو اور توبہ کے وقت آمادہ ہو گیا, وہ ہے موقع. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی ہیں خوف کی وجہ. تو پہلی چیز دل میں خوف ہے, اس کے بارے میں علامہ نبی رحمۃ اللہ نے کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں, وہ آج اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن النعمان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون, افت السماء وحق لها ان تئف, ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى, والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, وما تلفظتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السعودات تجأرون الى الله تعالى. یہ عجیب حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون, میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر عالم بالا کے وہ حقائق منکشف فرما رکھے ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں, تم نہیں دیکھتے. کیا کہ اب السماء وحق لها ان تئف وحق لها ان تئف, میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے. یہ لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں کہ آسمان چرچرا رہا ہے, جیسے کوئی تخت ہو یا کوئی چارپائی ہو اور اس کی اپنی صلاحیت سے زیادہ وزن اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس میں آواز آنے لگتی ہے, اس کو اردو میں چرچراہٹ بولتے ہیں, عربی میں اس کو اپا یا اتو کہتے ہیں. تو دیکھا ہوگا کوئی بھی اگر سب کرو ذرا کمزور قسم کی لکڑی کا ایک کوئی تخت وغیرہ بنا ہوا ہے, اس پر 10-12-15 آدمی موٹے موٹے سوار ہو جائیں تو اس کے اندر آواز آنے لگے گی چرچراہٹ. تو یہ لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آسمان چرچرا رہا ہے. کیا مانا؟ موجود ہیں اور اس میں سجدہ ریز ہیں اللہ جل جلالہ کے حضور, اس بڑی تعداد میں کہ وہ چرچرا رہا ہے آسمان, بہت کا رہا صاحب کا, اور فرمایا کہ یہ اس کا چرچرانا کوئی ناحق نہیں برحق ہے, یعنی اس کے چرچرانے میں کوئی قصور نہیں اس کا. کیوں؟ اسے جو ماں کیا موضوع اربائی اصاجہ اللہ ملک الواد جب آتا ہوں ساجد اللہ صاحب, فرمایا کہ آسمان کے اندر کوئی چار انگل کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو پورے آسمان. تو اس طرح اتنے فرشتے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. تو اس لیے ان کے بوجھ سے, ان کے ستر سے, ان کے بال سے وہ سر چرا رہا ہے. اللہ آج کل سنا ہوگا, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آسمان تو ہمیں ملا ہی نہیں, سیارے ہیں, خلا ہے, یہ ہے, وہ ہے, آسمان تو ہے ہی, تو ملے کیسے؟ ابھی اس کائنات کے کا کتنا حصہ ابھی تک دریافت کر سکی سائنس, وہ اس مکمل کائنات کا ارب ہوا قدم والا حصہ بھی نہیں. اس سے آگے کیا ہے کچھ پتا نہیں, کچھ معلوم نہیں. آسمان یہ نہیں کہ یہ جو نیلا نیلا نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے, اس کے اوپر پتا نہیں خدا جانے کہاں بڑا اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان پیدا کیا ہوا ہے. اور اس کے اوپر فرشتے ہیں, جو فرشتے کوئی چار انگوش کی جگہ ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی فرشتہ اللہ کو دوسرے دریز نہ ہو. یہ تو منظر آپ فرمایا, تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں, تمہیں نظر نہیں آ سکتا مجھے نظر آ رہا ہے, تمہیں کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ اگر تم وہ منظر دیکھ لو تمہارے کلیجوں میں تاب نہ ہو اس منظر کو دیکھنے کی, تمہارے قوا میں استعداد نہیں کہ اس منظر کو صحیح طور پر دیکھ سکو, اس وقت تمہیں دکھایا نہیں گیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا, قسم کھا کر فرمایا, اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں, اگر تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں, تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا, تم ہنسو کم اور رو زیادہ. وما تلبستم بالنساء على الفرج, اور تم بستروں پر عورتوں کے ساتھ لذت حاصل کرنا نہ کر سکو, ایسا تمہارے اوپر خوف اور ایسا روب, ایسی ہیبت تاری ہو جو اس ہیبت کے نتیجے میں کوئی لذت کا کام نہ کر سکو. بولا خرچ تم سج ارون عید اللہ تعالیٰ, اور سارا کاروبار چھوڑ کر دیوانہ وار راستوں کی طرف نکل کھڑے ہو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے بچائیے, اللہ مجھے بچائیے. یہ کہتے ہیں اگر تمہیں وہ حقیقت معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا کے بے شمار معاملات منتخب فرمائے جو ہمارا نہیں دیکھ پائے. جنت کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا, جہنم کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا. جنت کا مشاہدہ اس طرح کرایا گیا, ایک مرتبہ نمازیں اسلوب ہو رہی تھی سورج گرہن کی نماز, تو اس میں سامنے جنت کے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے, تو آپ نماز کے بعد فرمائے تھے, فرمانے لگے کہ میرے سامنے باغات اس طرح لائے گئے کہ میرا دل چاہا کہ جس کے اس کے اندر جو کھوتے رکھے ہوئے تھے پھل, تو دل چاہ کے توڑ کر تمہارے واسطے لے آؤ, تمہیں دکھاؤں کہ یہ جنت کے پھل ہوتے. اس طرح جنت کا مشاہدہ فرمایا. جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, اس میں کن کن لوگوں کو کن کن کس کس طریقے سے عذاب ہو رہا ہے, کن کن باتوں پر عذاب ہو رہا ہے, وہ سارے مناظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھائے. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ جل جلالہ کی معرفت کے وہ مدارج جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو سمجھ سکے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے گئے. تو اس واسطے آپ جانتے تھے, معرفت آپ کو حاصل تھی, اس کی وجہ سے فرمایا کہ میں تو برداشت کر رہا ہوں, تم اگر وہ سب دیکھ لو تو برداشت نہ کر سکو, دنیا کا کوئی کاروبار انجام نہ دے سکو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے یہ صبح رکھا ہے. اس وقت جتنی تمہاری صلاحیت ہے اتنی چیز دکھائی ہے تمہیں, اور زیادہ چیزیں نہیں دکھائی, کیونکہ اگر دکھا دیتے تو کیا پتا تھا کہ تم یہ سب کاروبار چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے, دیوانے ہو جاتے, پاگل. اس وقت نہیں دکھائی. تو یہ فائدہ ہے کہ جس کو جس چیز کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اسی نسبت سے اس کا خوف بھی زیادہ ہو, اسی نسبت سے اس کا خوف بھی زیادہ ہو. ایک بادشاہ ہے بڑا صاحب جبروت, بڑا صاحب ابتدا کہ اس کی زبان سے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک بچہ چھوٹا سا نابالغ وہ کے سامنے چلا جائے تو اس کو کچھ بھی ڈر نہیں لگے گا, اس واسطے کہ وہ جانتے نہیں کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے, بادشاہ ہے کیا, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی شوکت کیا ہے, اس کا اقتدار کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, وہ جانتا ہی نہیں. زیادہ وہ ڈرے گا نہیں اس سے, اس واسطے کہ جانتا نہیں. اور ایک آدمی جو اس کی عظمت و جلال سے باخبر ہے وہ جائے گا تو ڈر رہا جائے گا. تو چھوٹا بچہ نہیں ڈر رہا اور وہ بڑا ڈر رہا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اس کو مارے پت نہیں, اس کو علم نہیں, اور وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ اس کو علم ہے, اس کو مارے پت. تو جتنی جس چیز جتنی جس کو مارے پت ہوگی اتنا ہی خوف اس کا زیادہ. بچے کے سامنے ایک نابالغ نادان بچہ, اس کے سامنے آپ کا انگارا لے جا کے رکھ دو, اس کو ذرا بھی خوف نہیں ہوگا ہاتھ بڑھانے سے. آپ کی طرف وہ تو سمجھے گا بڑا خوبصورت چیز ہے, ہاتھ بڑھائے گا جو آپ سے کہ جانتا نہیں, اسے ڈرتا نہیں. اور جو آدمی اس آپ کی ہلاکت سے باخبر ہے کہ یہ آپ کیا کچھ کر سکتی ہے, وہ اس کو اس سے قریب جاتے ہوئے بھی ڈرے گا. تو اس لیے اس کو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی خوف اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان سب میں سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جتنی معرفت اللہ جل جلالہ کی حاصل کی اتنی معرفت اور کسی کو حاصل ہو نہیں سکتی. اس واسطے آپ کا خوف سب سے زیادہ ہے. اور جتنا جتنا معرفت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی خوف بڑھتا جاتا ہے. اسی بات کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے کہ کان دائم الفکرت متوافر الاحزان, کہ آپ ہر وقت کچھ سوچتے رہتے تھے, سوچ میں جیسے غرق ہوتا ہے انسان, اور آپ کے چہرے انور پر اکثر و بیشتر حسن و ملال کے آثار نظر آتے رہتے. کیا سوچ تھی اور کیا غم تھا؟ سوچ یہی تھی کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور غم کیا تھا؟ غم یہ تھا کہ امت جس امت کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حق ادا کرے گی یا نہیں کرے گی. اس فکر میں دن رات بھول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اعلان ہو چکا کہ تمہارے اول تو معصوم ہیں آپ گناہوں سے, لیکن اگر کوئی کوئی ٹیوب کبھی ہوئی بھی ہو بالکل تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما کے اگلی پچھلی سب معاف کر دی ہم نے. لیکن اس کے باوجود خوف کا یاد جو ذرا یہ بات بھی سمجھنے کی ہے, یاد رکھنے کی, یہ خوف جو ہوتا ہے جو میں بہت سے کہہ رہا ہوں کہ خوف ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, یہ خوف ایک تو ہوتا ہے عذاب الہی کا, اللہ تعالیٰ بچائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے, اتنا وقت شرم کی کل شدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ ایک تو خوف ہوتا ہے عذاب کا کہ بھائی کہ جہنم میں نہ چلے جائیں, آگ میں نہ جلنے لگیں, اور جہنم کے واقعات سنے ہیں کہ اس میں سانپ ہیں اور بچھو ہیں کیا کیا ہیں. تو یہ سارے کے سارے چیزیں ان سے خوف, یہ عوام کا عام آدمی کا خوف یہ ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء کرام, ان کا خوف عذاب کا اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ جل جلالہ کی ذات کا خوف, اللہ جل جلالہ کی عظمت کی وجہ سے خوف کہ کیا منہ دکھائیں گے اس عظمت و جلال والی ذات کو اگر یہ کام ہو گیا تو اس کو منہ جا کے دکھائیں. آگ میں جل جانا آسان, ان کے نقطۂ نظر سے آگ میں جل جانا اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں, لیکن یہ بات کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ادا نہ ہوا, اللہ تبارک جل جلالہ کی عظمت و جلال کا حق ادا نہ ہوا, یہ خوف. دیکھو اولاد اور باپ کا تعلق ہوتا ہے تو اولاد باپ سے ڈرتی ہے. کم از کم ہمارے معاشرے میں ایک الحمدللہ یہ ابھی تک قدر باقی ہے کہ اولاد باپ سے ڈرتی ہے, لیکن اس ڈر کے دو مطلب ہوتے ہیں. باپ تو اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر باپ کو پتہ لگ گیا تو پٹائی کرے گا, تو پٹائی سے خوف کھا رہے ہیں, سے پٹائی ہوگی. لیکن جو صحیح معنی میں باپ کا جو صحیح بیٹا ہے اور جو باپ سے صحیح تعلق رکھنے والا ہے اس کو پٹائی وٹائی کا اتنا خیال نہیں ہوتا. اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور اگر مجھ سے ناراض ہو چاہے مارے نہیں, کوئی سزا نہ دے, کوئی غصے کی ڈانٹنے کی بھی بات نہ کرے, لیکن تنہا یہ بات کہ میرا باپ مجھ سے خفا, میرا باپ مجھ سے ناراض, تنہا یہ بات اس کے لیے سوہان روح بن جاتا. اگر غصہ ہی مانا میں بیٹا ہے باپ تو یہ صرف اتنی بات کہ ناراض یہ قابل برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ بھی خوف عام آدمیوں کا ہم جیسوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہنم میں نہ چلے جائیں, لیکن جو اللہ والے ہیں اللہ سے محبوب بندے ہیں ان کا خوف اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو نہ گوار نہ ہو جائے ہمارا یہ عمل خبر نہ ہو جائے. یہی سے یہ بات ہوتی ہے کہ اسی واسطے ہم لوگ اس تاکید میں بڑے پڑے رہتے ہیں کہ صاحب یہ حرام ہے کہ ناجائز ہے کہ مکروہ ہے اور تحریمی ہے کہ تنزیہی ہے. یہ بھائی لوگ بہت کثرت یہ وقت اور پوچھ رہے تھے کہ دیکھو بھائی ناجائز ہے, اچھا یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ مطلب یہ کہ اگر حرام ہے تو ذرا کچھ تھوڑا سا ڈرے مرے, لیکن اگر مکروہ ہے یا محض ناجائز ہے حرام کرنے استعمال نہیں ہو سکتا تو چلو کر گزرو. اور معلوم ہوا کہ صاحب مکروہ کے اندر مکروہ کا کیا ہوگا ہوتا ہے, تو کسی نے بتا دیا کہ صاحب مکروہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جہنم کا عذاب تو اس میں نہیں ہوتا لیکن اللہ میاں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. جب تک کہ سنت کے اندر یہی بات ہے کہ ترک سنت میں اگر سنت کوئی چھوڑ دے تو چاہے جہنم میں نہ جائے لیکن اللہ کی طرف سے ملامت ہوتی ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے. تو اب اس فکر میں ہے کہ چونکہ چلو بھائی جہنم کا عذاب تو نہیں ہے, کم سے کم چلو ڈانٹ بانٹ کھا لیں گے, تو اس وقت سے مکروہ کا مغرو کرنے میں کوئی حرج نہیں, اثر کے سنت میں کوئی حرج نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو کچھ اگر تھوڑا بہت ڈر ہے بھی تو وہ عذاب تھا. ارے اللہ جل جلالہ وہ محسن حقیقی جس نے اتنی نعمتوں کی بارش کی, پیدائش سے لے کر بخت دم تک تمہیں اپنی نعمتوں میں پروان چڑھایا, اس کا ناراض ہو جانا کوئی معمولی بات, اس کا ناگوار ہو جانا کوئی معمولی بات. تو یہ اللہ والے جو ہیں اصل چیز جس سے ڈرتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے ناراض نہ, یہ ہے اصل بات. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ ڈر جو ہے آپ کا وہ اصل ڈر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا مالک حقیقی, وہ میرا پروردگار, وہ میرا منعم حقیقی جس نے اتنی نعمتیں مجھ پر نازل فرمائی, وہ اس کو اگر ناگوار ہو گئی بات تو کیا ہو, یہ ہے اصل ڈر. تو اس لیے ڈر سہمے ہوئے معصوم ہیں گناہوں سے لیکن سہمے ہوئے, رات کو اللہ رات کو سجدے میں گرے ہیں تو حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے کہ عزیزم کا عزیز المرجل, ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کہ ہانڈی کھولتی ہے, یہ آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے نکل رہی ہے. اور یہ عالم ہے کہ سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر, انگوٹھا ہلا ہلا کر دیکھ رہی کہ روح مبارک پرواز تو نہیں کر. فرماتے ہیں کہ شیوتنی ہود, فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی, سورہ ہود جو قرآن کریم کی اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے کیسے بوڑھا کر دیا, جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت, کہ ایسی استقامت اختیار کرو جیسی استقامت کا تم کو حکم دیا گیا ہے. فرماتے ہیں اس نے میری قبر توڑ دی ہے, اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری استقامت جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کا مجھے حکم دیا ہے اس سے کہیں آنچ برابر بال برابر کمی نہ رہ جائے. اس نے بوڑھا کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن چکے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں جائے, یہ آیات حضور کی زبان سے کسی اور کی زبان سے بھی نہیں سن چکے, لیکن فرمایا کہ یا لیتنی کنت تبنن تدا, کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا جس کو لوگ روندا کرتے. کیوں؟ تنکا جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر وہ مکلف نہیں, آخرت میں سوال جواب اس سے کچھ نہیں ہوگا, جیسا پیدا ہوا ویسا ہی ختم ہو گیا, اور اس سے سوال جواب نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پیشی کا کوئی مرحلہ اس کو درپیش نہیں. کاش میں ایسا ہوتا تو میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر جواب دہی کا مرحلہ نہ آتا. یوں پریشان ہو رہا ہے, یہ رقم کی ہو رہا ہے. حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام بنیفا کے شاگرد, لوگوں نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر کچھ غم فکر میں رہتے ہیں, چہرے پر کبھی ہنسی خوشی کے آثار بہت شاد و نازک نظر آتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر و بیشتر غمگین کیوں رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیا بات؟ تو فرمایا کہ بھائی اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا رکھا ہے. مسئلے بتانے میں مفتی تھے نا, مسئلے بتا تو لوگ پوچھنے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو مفتی کا کی ذمہ داری اتنی سنگین ہے کہ اگر کوئی عام آدمی کسی صحیح مسترد مفتی سے سوال کر لے اور وہ کہتے حلال ہے اور حلال کر وہ سن کر پتوا سن کر اس کے اوپر عمل کر لے, اس کی تو چھٹی ہو گئی, یعنی آخرت میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اس سے کہا جائے گا, پھر وہ کہے گا کہ مجھے مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا, اس کے مطابق عمل کر, اللہ اللہ خیر, اس کی چھٹی ہوگی. اب ساری ذمہ داری اس بتانے والے پر ہے. اس نے اگر غلط بتا دیا جان بوجھ کر یا نہ اہلی کی بنا پر, اہل نہیں تھا جواب دینے کا, جواب دے دیا یا غفلت میں جواب دے دیا اور اس کی وجہ سے غلط بتا گیا, تو گردن اس مفتی کی پکڑی. تو فرمایا کہ میری گردن کو لوگوں نے پل بنا رکھا ہے, اس پل کے ذریعے گزرتے ہیں اور گزر کر جنت میں داخل ہوتے ہیں, اور میری گردن بیچ میں لٹکی ہوئی ہے, تو مجھے خطرہ ہے کہیں یہ گردن جہنم میں نہ گر جائے. اس کا خوف, یہ خوف. ایک بزرگ تھے, ان کو کسی نے دیکھا کہ ہنستے ہی نہیں, کبھی ہنسی نہیں آتی, لبوں پر ہنسی نہیں آتی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو ہم نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا, ہمیشہ فکر مند ہی پایا, تو آخر زندگی میں کبھی نہ کبھی تو انسان ہنسی دیتا ہے, آپ کیوں نہیں ہنستے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص کیسے ہنسے جس کو یہ پتا نہیں کہ اس کو آگ میں جا کر جلنا ہے یا جنت کے اندر جانا ہے. جب تک یہ پتا نہیں چل جاتا اس وقت تک ہنسی کیسے آئے, ہر وقت ڈر کا لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا انجام اس آگ کی طرف تو نہیں جا رہا. چنانچہ لکھا ہے کہ ساری عمر تو ہنسے نہیں, جب انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرہ کھلا ہوا تھا, پتا لگ گیا کہ اب میری منزل کون سی. تو فرماتے ہیں کہ کیسا تنام العین وهي قريرة ولم تدري في اي المحلين تنزل, آنکھ ٹھنڈی ہو کر کیسے سو سکتی ہے جب تک جو اس کو یہ پتا نہ چلے کہ کون سی منزل پہ جا کر اس کو اترنا ہے, جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. لیکن جب پتا لگ گیا تو اس وقت ہنسی آئی. تو بھائی یہ وہ حضرات ہیں کہ جتنی جس کی معرفت زیادہ اتنا ہی اس کا خوف زیادہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حدیث میں اس حدیث کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم پر ایک لحاظ سے رحمت ہی فرمائی کہ ہم پر سارا عالم منکشف نہیں کیا, ورنہ ہماری بساط ہمارا ضرب ایسا نہیں تھا جو اس کو برداشت کر سکتا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑے جانے کیا حال بتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک دن فرمانے لگے, یہ عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے, ایک دن فرمانے لگے کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دن مکہ مکرمہ تو بیت اللہ شریف سامنے تھا, تو اس پہ غلام چڑھا ہوا اور بیت اللہ شریف سامنے, تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ آپ نے اس بیت اللہ کو ایسا بنایا ہے کہ یہ آپ کے انوار کا مرکز ہے, کیسے کیسے انوار ہر آنکھ اس کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں آپ کے, اور باقی ہم ایسے گور دیدہ ہیں کہ کوئی نور وہ نظر نہیں آتا, انوار ہر دم اتر رہے ہیں لیکن آپ سے نہیں دیکھ سکتے کیا نظر آئے, کیا انوار اتر رہے ہیں, تو کوئی جھلک ہمیں بھی نظر آ جائے تو دیکھ لیں کہ کیسے انوار اس کے اوپر اتر رہے ہیں بیت اللہ کے اوپر. تو فرمایا کہ یہ دل میں خیال آیا ہی تھا کہ اسی کے ساتھ آیت کریمہ ذہن میں آ گئی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نازل ہوا آیت کریمہ ذہن میں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہمارے نور کو کامل کر دیجئے لیکن ساتھ اس کو چھپا بھی دیجئے. اغفر لنا کہ ایک بات ہے کہ معاف کر دیجئے، لیکن ایک معنی اس کے چھپانے کے بھی آتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نور کو جو ہے وہ کامل بھی کر دیے اور چھپا بھی دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ جو نور ایمان کا ہے جو درحقیقت انشاءاللہ اس عالم آخرت میں جا کر ملے گا وہ کامل تو ہو جائے، لیکن اگر وہ کامل ہو کر تمہیں نظر بھی آنے لگے تو تمہارے بس میں نہیں ہے زندہ رہنا، پھر اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، تاب نہیں لا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ رب ارینی انظر الیک، کہ اللہ مجھے دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو کیا دکھاؤں، اس پہاڑ کے اوپر تجلی کروں گا تھوڑی سی تو تجلی ہوگی، اگر یہ سلامت رہ گیا تو پھر دیکھنا تم پھر دیکھ سکو گے ورنہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تجلی کی اس پہاڑ کو، تو وہ پہاڑ کے اوپر ذرا سی تجلی ڈالی وہ چل کے خاک ہو گیا پہاڑ. موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہاں طاقت ہے کہ انوار کو برداشت کر. تو یہ سارا عالم پالا اور یہ حقائق و معارف یہ ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ان کا ادراک صحیح معنی میں کر سکیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. ایسے ایسے حقائق حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت قبر پر مردے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخیں ساری مخلوق سنتی ہے، اس کی چیخیں ساری مخلوق سنتی ہے، جانور بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں، لیکن انسان کو نہیں سنائی جاتی. اگر انسان سن لے تو ایک چیخ اس کی ساری زندگی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے، وہ آئندہ کوئی کام کرنا چھوڑ. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن پردہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ خوف حد سے بڑھ کر مایوسی میں تبدیل نہ ہو، لیکن خدا کے لیے ایسا بھی نہ ہو کہ اس خوف کو بالکل بالائے ساتھ رکھ کر اور آدمی بے خوف ہو کر بے خطر ہو کر لاپرواہ ہو کر زندگی گزارے. تو بھائی بات وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ یہ خوف پیدا کرنا یہ ہم میں سے ہر شخص کے ذمے فرض ہے، اور اس کا ایک مختصر کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ جو بزرگوں نے بیان فرمایا کہ 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالو، کہ ذرا تصور کرو، آخر اس وقت کا تصور کرو جو ہر انسان کو پیش آنے والا ہے. ہے نہیں ایمان کے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، باہر کے جانا ہے، اس وقت کا تصور کرو کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، بستر مرض پر ہو اور روح قبض ہو رہی ہے اور عالم برزخ کی طرف جا رہے ہو، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، لوگ چلے گئے اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال جواب کے لیے آ رہے ہیں، اور اس وقت میں کیا کیا مناظر جو بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظر آ رہے ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا تصور روزانہ کیا کرو. اسی کو کہتے ہیں مراقبہ، مراقبہ ہے بہت کیونکہ کرام باقاعدہ بھی کرا دیتے. ہمارے حضرت فرمایا کہ 5 منٹ رات کو سوتے وقت یا صبح کو فجر کے وقت یہ تھوڑا سا ایک تصور لایا کرو اپنے ذہن میں، یہ لاؤ گے تو روزانہ جب انسان کو اپنی موت کا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور آئے گا تو انشاءاللہ مطلوبہ خوف حاصل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف، یا اللہ رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ہمیں مکمل مغفرت عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے معافیتوں سے منقرات سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اپنی عظمت و محبت پیدا فرما، یا اللہ اپنا مخلوق خوف عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب فرما، یا اللہ اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما، یا ارحم الراحمین ہر طرح کے شر فتنے سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ زندگی کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ اپنے رحمت سے حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین انا نسالک من خیر ما سالک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.